بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں. حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی مختلف روز ناموں سے کچھ انتخاب کی گئیں اہم سرخیوں اور مقالوں کا مختصر سا جائزہ لیں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ قدس کی کچھ اہم سرخیوں کو پروگرام میں سب سے پہلے شامل کریں گے، تو ملاحظہ فرمائیں کچھ اہم سرخیاں. بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کے موقع پر ویانا میں ماہرین کی سطح کے مذاکرات ہوں گے ظریف. لاوروف نے دونسک میں فوری طور پر جھڑپیں بند کیے جانے کا مطالبہ کیا. عراق میں ایک امام بارگاہ میں دھماکہ، 60 افراد جاں بحق اور زخمی. احبار قدس نے اپنی سرخی اسلامی بیداری کو کچلا نہیں جا سکتا کے ذیل میں لکھا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ اتحاد اور واحد امت اسلامی کی تشکیل عالم اسلام کی بنیادی ضرورت ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے عید بعثت کی مناسبت سے ایران کی کچھ اہم شخصیات، مختلف عوامی طبقات اور تہران میں متعین اسلامی ملکوں کے سفرا سے خطاب میں کہا کہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے اور شیعیت اور ایران کے خلاف ماحول بنانے کا بنیادی مقصد سامراج کے مسائل پر پردہ ڈالنا اور صہیونی حکومت کی حفاظت کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی بیداری کو کچلنے کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ کوششیں بعض علاقوں میں بظاہر کامیاب بھی ہو گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی بیداری کو کچلا نہیں جا سکتا. بوکو حرام کو نائجیریا سے کیا چاہیے، یہ عنوان ہے روزنامہ قدس میں شائع ہونے والے آج کے مضمون کا. تو ایک نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر.
نائجیریا میں دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کے جرائم میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پچھلے ہی دنوں اس نے جوس شہر کے ایک بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں دو بھیانک دھماکے کیے جن میں 120 سے زیادہ لوگ مارے گئے. پہلے دھماکے کے کچھ ہی دیر بعد اسی مقام پر دوسرا دھماکہ ہوا جب پولیس اہلکار، امداد رسانی کرنے والے اور عام لوگ زخمیوں کی مدد کے لیے تیزی سے جائے وقوع پر پہنچ رہے تھے. نائجیریا بر اعظم افریقہ کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو امیر ترین ملک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تاہم عملی طور پر سب سے غریب ہیں. یہ ملک افریقہ کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے. اس کے شمالی حصے میں رہنے والی آبادی مسلمان اور جنوب میں رہنے والی عیسائی ہے. سن 2002 سے تکفیری گروہ بوکو حرام نے حکومت کے خلاف مسلحانہ جنگ شروع کی. اس گروہ کا دعویٰ ہے کہ ملک کے تمام اسکولوں کو بند کر کے 36 صوبوں میں اسلامی شریعت نافذ کی جانی چاہیے. اگر غور کیا جائے تو اس وقت دنیا میں جتنے بھی دہشت گرد گروہ کام کر رہے ہیں ان میں سب سے بدنام بوکو حرام ہے. بے گناہ لوگوں کا سر قلم کرنا، انہیں غلام بنا لینا، یہاں تک کہ اغوا کی گئی لڑکیوں کو کھلم کھلا فروخت کرنا اس گروہ کے لیے بڑی معمولی بات ہے. اس گروہ نے جو کام کیے ہیں ان کی وجہ سے مغربی، مرکزی اور جنوبی افریقہ میں ہر شخص اسلامی حکومت کے بارے میں سوچنے سے بھی وحشت زدہ ہو جاتا ہے. بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ سینٹرل افریقہ میں عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا حالیہ قتل عام بوکو حرام گروہ کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا ایک رد عمل ہے. یہ بات پوری طرح سے واضح ہے کہ اس دہشت گرد گروہ کے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا مقصد ایک طرف تو اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنا ہے اور دوسری طرف نائجیریا کو کم از کم شمالی اور جنوبی دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے. یہ وہی سازش ہے جسے سوڈان میں عملی جامہ پہنایا گیا تھا. افریقہ میں ایک وسیع و عریض اور بڑی آبادی والا مسلمان ملک ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو دنیا پر حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں. بنابراین جیسے ہی اس ملک نے اپنے تھوڑے سے تیل کے ذخائر کے ذریعے معاشی ترقی شروع کی، ویسے ہی یہ جھڑپیں شروع ہو گئیں. نائجیریا کو سوڈان اور سینٹرل افریقہ کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے جلد از جلد اس فتنے کا سر کچل دینا چاہیے، ورنہ یہ اس ملک بلکہ پورے خطے کو آگ لگا سکتا ہے.
روزنامہ قدس کے بعد موقع ہے بریک کا، تو بریک لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے. We'll be right back. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو. جی احمد جعفری پروگرام میں خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ. ناظرین سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں. نریندر مودی اور نواز شریف کی خوشگوار ملاقات. ہندوستانی وزیر اعظم نے اپنے پاکستانی ہم منصب کی دعوت قبول کی. سینکڑوں یہودی آبادکار حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار میں داخل. مقدس مقام کی بے حرمتی پر فلسطین میں زبردست احتجاج. فلسطینی شہریوں کے غربت میں اضافے پر تشویش. رپورٹ کے مطابق بیت المقدس میں 75% شہری خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ناظرین روزنامہ انقلاب نے تصادم کے بجائے تعاون کے عنوان سے شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، ویسے تو ہندوستان کے نئے وزیر اعظم نے آج نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں ساتھ سربراہان مملکت اور بنگلہ دیش کی سپیکر کے ساتھ ملاقات کی، لیکن ان تمام ملاقاتوں پر ہندوستان و پاکستان کے سربراہان مملکت کی گفتگو غالب رہی، کیونکہ انتخابات کے دوران کچھ ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ جیسے نئی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے 6 مہینے کے اندر ہی پاکستان پر حملہ ہو جائے گا. ہندوستانی فوج پاکستان میں چل رہے دہشت گردی کے ٹھکانوں پر حملہ کر دے گی. داؤد ابراہیم کا وہی حشر ہوگا جو اسامہ بن لادن کا امریکہ نے کیا، لیکن ہوا اس کے ایک دم برعکس اور نئی سرکار بننے کے صرف 18 گھنٹے کے اندر دونوں ملک کے سربراہان مملکت ہاتھ ملا رہے تھے اور ہندوستان و پاکستان کی وفود جنگ کے میدان میں آمنے سامنے نہیں تھے بلکہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے تھے. بدلے ہوئے حالات کی وجہ سے ہی نواز شریف کی آمد سے لے کر ان کے یہاں قیام تک ایک لمحے کی تفصیل میڈیا کے ذریعے پورے برصغیر میں پہنچتی رہی. دونوں طرف کے نیوز چینلوں نے مباحثوں، مذاکروں اور گفتگو کا پٹارا کھول دیا تھا اور برصغیر کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین، ریٹائرڈ فوجی، سابق سفارتکار اور سیاست دان گفتگو کے ایجنڈے سے لے کر اس کے اثرات تک اپنی رائے دہی دے رہے تھے. ناظرین مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں، دونوں ہی ملکوں نے بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے کسی بھی اختلافی مسئلے کو شہ سرخی بننے نہیں دیا. ویسے بھی فی الحال میڈیا والے کسی قسم کی تنقیدی موڈ میں نہیں ہیں. میڈیا کے موڈ میں خوشگوار تبدیلی لائق ستائش ہے، کیونکہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان و پاکستان کے درمیان جو تلخی ہے وہ کم ہو جائے گی. آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی کچھ اہم سرخیوں کا. یوکرین میں فوج اور علیحدگی پسندوں کا تصادم، 35 ہلاک. لیبیا کی نئی حکومت باغیوں کو تسلیم نہیں. جاری رہیں گے طالبان سے مذاکرات، پاکستانی وزیر خارجہ چودھری نثار. ناظرین روزنامہ اخبار مشرق نے خارجہ محاذ پر نریندر مودی کی بڑی پہل کے عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے جس میں اداریہ کہتا ہے، خارجہ پالیسی کے ایک اصول ہے کہ وہ متحرک رہے تو کامیاب شمار ہوتی ہے. جس طرح پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہتا رہے تو صاف ستھرا اور استعمال کے لائق رہتا ہے. نریندر مودی کی تعریف کی جانا چاہیے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے سے پہلے اپنے ملک کے خارجہ امور پر توجہ دی ہے اور نہ صرف قریبی ہمسایہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو بلکہ سارک ممالک کے دوسرے سربراہوں کو اپنی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت دے دی. جوابی اقدام کے طور پر نواز شریف نے بھی پاکستانی فوج و شدت پسند عناصر کی مخالفت کے باوجود اس دعوت کو منظور کرنے کا حوصلہ دکھایا، جس کے نتیجے میں امید ہے کہ ہندوستان و پاکستان کے رشتوں پر برسوں سے جمی برف پگھلے گی، کیونکہ ملنے جلنے، گفتگو کرنے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. خاص طور پر دو ایسے ملک جن کے تعلقات میں کشیدگی ہو، ان کے رہنماؤں کی میل ملاقات تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے، ایک دوسرے پر ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے. آئیے ناظرین رخ کرتے ہیں روزنامہ راشٹری سہارا کی کچھ اہم سرخیوں کا. امریکہ کا 2014 کے بعد افغانستان میں 9800 فوجی رکھنے کا فیصلہ. عراق مختلف حملوں میں 27 افراد کی ہلاکت. بلیک منی واپس لانے کے لیے ایس آئی ٹی کی تشکیل. ناظرین روزنامہ راشٹری سہارا نے مودی شریف ملاقات کے عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے جس میں اداریہ کہتا ہے، وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے سارک ممالک کے سربراہوں سے دو طرفہ اور علاقائی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی ہے. یہ تمام سربراہ مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے دہلی آئے تھے. وزیر اعظم کی یہ ملاقاتیں اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کے ذریعے سرکار نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ پڑوسی ممالک سے مستحکم رشتوں کو ترجیح دے گی، لیکن ان تمام سربراہوں میں بھی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے نریندر مودی کی ملاقات اس لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ دونوں ممالک کے عوام، میڈیا اور دانشور طبقے کی اس پر خاص نگاہ تھی. ناظرین اداری آگے کہتا ہے، ہندوستان کی نئی قیادت کو بھی پاکستانی وزیر اعظم کے لیے داخلی سطح پر درپیش چیلنجوں کو سمجھتے ہوئے ہی ان سے بات چیت کو آگے بڑھانا ہوگا، اور اس سلسلے میں سب سے بہتر قدم اقتصادی رشتوں کو مزید بہتر بنانا ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ مودی اور نواز شریف کی ملاقات میں جن ایشوز پر بات چیت ہوئی ہے ان کے تعلق سے دونوں سربراہ کس حد تک عزم اور قوت ارادی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے دونوں ہی ممالک کو اگر اور مگر سے آگے بڑھ کر ٹھوس اور مثبت فیصلے لینے ہوں گے۔ دراصل ہندوستان پاکستان کے آپسی تعلقات روز اول سے جس نشیب و فراز سے گزرتے رہے ہیں اور جس طرح بات بن بن کر بگڑتی رہی ہے، اس کے سبب دونوں ہی ممالک میں ایک طرف اس ملاقات کے تعلق سے امیدیں اور توقعات وابستہ تھیں تو دوسری طرف کچھ اندیشے بھی ظاہر کیے جا رہے تھے۔ اگر ہم دونوں سربراہوں کی ملاقات پر نگاہ ڈالیں تو واضح ہو جائے کہ یہ اندیشے غلط بھی نہیں تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ جعفری آپ کا۔ یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے، ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔اور اب پروگرام میں شامل کریں گے ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جمہوری اسلامی کو، تو پیش خدمت ہیں کچھ اہم سرخیاں۔ عالم اسلام کی سب سے اہم ضرورت غور و فکر اور دشمن محاذ کی شناخت ہے قائد انقلاب اسلامی۔ استنبول میں ظریف اور ایشٹن کے مذاکرات سود مند رہے۔ حماس اور فتح رامی حمداللہ کو وزیر اعظم بنانے پر متفق۔ اخبار نے اپنی سرخی مشرقی یوکرین میں جھڑپوں میں دسیوں ہلاک کے ذیل میں لکھا ہے۔ یوکرین کے دونسک علاقے کے علیحدگی پسند رہنماؤں نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں یوکرینی فوج کی کارروائیوں میں 50 سے زائد علیحدگی پسند اور تقریباً 50 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرینی فوج کی جانب سے فضائی حملوں کا آغاز ایسے وقت ہوا ہے جب یوکرین کے نو منتخب صدر نے اپنی پہلی تقریر میں ہی مشرقی علاقوں میں ہونے والی بغاوت کو ہمیشہ کے لیے کچلنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین سے علیحدگی کا اعلان کرنے والے علاقے دونسک کے ہوائی اڈے پر کنٹرول کے لیے یوکرین کی فوج اور دونسک کے روس نواز جنگجوؤں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ دونسک میں اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 50 علیحدگی پسندوں کی لاشیں اسپتال پہنچائی گئی ہیں۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے یوکرین کے نئے صدر کون ہیں عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
یوکرین کے حالیہ صدارتی انتخابات میں ایک ارب پتی تاجر پیٹرو پوروشینکوف کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 25 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں پوروشینکوف نے تقریباً 56% ووٹ حاصل کیے، جبکہ یوکرین کی سابق وزیر اعظم جولیا تیمیشینکوف کو صرف 12.9% ووٹ مل سکے۔ یوکرین کے نو منتخب صدر ایک معروف تاجر ہیں اور یوکرین میں چاکلیٹ کے معروف برانڈ کا مالک ہونے کی وجہ سے انہیں چاکلیٹ کنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اسی طرح سے خشک میووں کی تجارت بھی کرتے ہیں اور ملک میں مقبول عام چینل 5 نیز کئی بڑے کارخانوں کے بھی مالک ہیں۔ انہوں نے انتخابی نتائج کے فوراً بعد ہر طرح کے ریفرینڈم کو مسترد کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ وہ یوکرین سے کریمیا کی علیحدگی کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ پیٹرو پوروشینکوف نے انتخابات سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ کامیاب ہونے کی صورت میں یوکرین کو یورپی یونین کے قریب کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ انہوں نے اسی طرح کہا ہے کہ وہ ملک میں خانہ جنگی کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن کریمیا کے بارے میں ان کے موقف کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ ملک میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا اور روس سے یوکرین کے اختلافات بڑھتے ہی جائیں گے۔ بہرحال پیٹرو پوروشینکوف کے اقتدار میں آنے سے یوکرین میں کیا بنیادی تبدیلیاں رونما ہوں گی یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم ان کے ابتدائی موقف سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علیحدگی پسندوں کے خلاف سخت رویہ اختیار کریں گے، جس سے یوکرین میں کشیدگی اور خانہ جنگی میں شدت آئے گی۔ اسی طرح انہوں نے مغرب کی طرف اپنے جھکاؤ کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے، جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یوکرین یورپ سے اپنے فوجی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دے گا۔ ان حالات میں روس بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا اور یوکرین میں اپنے اہم مفادات کو نظر انداز نہیں کرے گا، لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ یوکرین میں آئندہ دنوں میں کشیدگی میں اضافہ ہی ہوگا۔
ایک بریک لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور اب وقت ہوا جاتا ہے پاکستانی اخبارات کا، تو پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں ہماری ساتھی منتہا کاظمی۔ جی منتہا، پروگرام خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہیں آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں گے کہ 28 مئی کو پاکستان ایٹمی قوت بن کر دنیا کے سامنے آ گیا، ساتھ ہی پاکستان ایٹمی قوت رکھنے والا دنیا کا ساتواں اور عالم اسلام کا پہلا ملک بن گیا کہ جس کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو پاکستان بھر میں یوم تکبیر جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور تمام پاکستانی اخبارات نے بھی اسی حوالے سے آج کے اپنے اشاعت خصوصی بھی شائع کیے ہیں، تو باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے اپنے جائزے کا روزنامہ اوصاف کی چند اہم سر۔ بھارتی وزیراعظم نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی، مودی تصادم کا راستہ چھوڑے، تمام مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہیں نواز شریف۔ وزیراعظم کے دورہ بھارت کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے، دونوں ممالک میں بہتر ماحول کے بعد ہی کشمیر اور پانی جیسے مسائل حل ہو سکتے ہیں، خورشید شاہ۔ ایٹمی دھماکوں کو 16 سال مکمل، یوم تکبیر آج منایا جائے گا، چاہی ماڈل پر خصوصی تقریب ہوگی۔ شامل کریں گے روزنامہ اوصاف میں شائع آج کے اداریے کو جس کا عنوان ہے قومی فخر کی علامت یوم تکبیر۔ ناظرین، اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ 28 مئی 1998 کا سورج ایک نئی امید لے کر پاکستان کے افقوں پر طلوع ہوا، ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان نے جب اپنے جوہری پروگرام کا آغاز کیا تھا اس وقت بھی پاکستان پر بیرونی دنیا کا دباؤ کچھ کم نہ تھا، تمام دنیا سفارتی آداب کو پس پشت ڈال کر امریکہ کی ہم نوا بن گئی اور جارحانہ سفارتکاری کے حملے شروع کر دیے گئے۔ جب امریکہ کو اپنی تمام سفارتی کوششیں برابر ہوتی نظر نہ آئیں تو امریکہ کی جانب سے ایک سفارتی وفد پاکستانی قیادت کے لیے یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ جس طرح کی مراعات چاہے لے لو مگر ایٹمی دھماکوں سے باز رہو۔ جب پاکستانی قیادت کسی دباؤ اور لالچ میں نہ آئی تو سنگین نتائج کی دھمکیاں آنی شروع ہو گئیں، دھماکوں کو رکوانے کے لیے امریکہ سے آیا ہوا وفد واپس چلا گیا۔ اسی روز میاں نواز شریف کی قیادت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا کہ جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ 28 مئی 1998 دوپہر 3:16 پر ایٹمی بٹن دبایا جا چکا تھا، چاغی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، ایسا ماحول بن گیا کہ جیسے پاکستان ایک بار پھر مارے سے وجود میں آ گیا ہو۔ سائنسدانوں کی ٹیم خوشی سے جھوم اٹھی، پورا پاکستان خوشی کی لہر میں ڈوب گیا، مبارکبادیں اور اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے۔ پاکستان کے سر سے خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا، پاکستان محفوظ ہو گیا۔ پاکستانی قیادت نے پاکستان کے عوام کے دلوں پر کان لگا کر اس خواہش اور آواز کو غور سے سنا جو کہ پاکستان کے عوام چاہتے تھے۔ دباؤ، ترغیبات، مراعات، لالچ، پیکج، پیشکش، دھمکیاں، کچھ بھی تو ہماری غیور قیادت کو مجبور نہ کر سکا۔ آج پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، کوئی بھی وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کچھ مزید احوال ملاحظہ کریں گے روزنامہ جنگ میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کا۔ امن مذاکرات کی بحالی اور تجارتی روابط بڑھانے پر پاک بھارت اتفاق۔ قوم نے گمراہ کن نظریات کو مسترد کر دیا، دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جنرل راحیل۔ دیر پا امن کے لیے بین المذاہب اور ہم آہنگی اور مکالمے کی ضرورت ہے، نیر بخاری۔ نظر ڈالیں گے روزنامہ جنگ میں شائع ادارے پر جس کا عنوان ہے پاک بھارت تعلقات کا نیا موڑ۔ ناظرین، ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ نئے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے منگل کی دوپہر نئی دہلی میں وزیراعظم نواز شریف کی تقریباً 1.25 گھنٹے کی ملاقات، ایک طویل وقفے کے بعد دونوں ملکوں میں اعلیٰ ترین سطح پر براہ راست رابطوں کی بحالی کی سمت میں پہلا بڑا قدم ہے۔ در حقیقت نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں میاں نواز شریف کو شرکت کی دعوت، وزیراعظم کا اسے قبول کر لینا اور پھر نئی دہلی میں نئے بھارتی وزیراعظم سے ان کی بات چیت دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نیا موڑ ہے۔ پاکستان اور بھارت میں استحکام آ جائے تو افغانستان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تینوں ممالک آپس میں تعاون کا تہیا کر لیں تو پورے خطے اور اس کے عوام کی قسمت بدل سکتی ہے۔ قدرت نے تینوں ملکوں کی قیادتوں کو اس کا موقع فراہم کر دیا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ تینوں ممالک تصادم کے بجائے تعاون کی پالیسی اختیار کریں۔ پاکستان کی پالیسی اس حوالے سے ہمیشہ مثبت رہی ہے اور وہ دوسرے ہمسایہ ممالک خصوصاً بھارت سے بھی ایسی ہی پالیسی کی توقع رکھتا ہے۔ شامل کریں گے یہاں روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کو۔ شمالی وزیرستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، عمران خان۔ دہشت گردی منشیات سمگلنگ منی لانڈرنگ کے خلاف مشترکہ کوششیں کی جائیں، ایشیا پارلیمانی اسمبلی۔ فضل الرحمان نے جمہوریت کے تحفظ کے لیے قومی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا۔ پروگرام کے آخر میں مزید یہاں شامل کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع اداریے کو، جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں گی، قبائلی علاقوں میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال۔ ناظرین، اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال خاص ہی خراب ہے۔ اگلے روز بھی باجوڑ ایجنسی میں پاک افغان سرحد کے قریب گن شپ ہیلی کاپٹروں کی بمباری میں 15 شدت پسند کے ہلاک ہونے اور 30 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ سرحد پار سے وقفے وقفے سے فائرنگ بھی ہوتی رہی ہے۔ اس قسم کے اطلاعات سے یہی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ افغانستان سے ملحقہ پاکستانی قبائلی علاقوں میں صورتحال کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے قبائلی علاقوں میں ناپسندیدہ اور شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی بھی کی ہے۔ وزیرستان میں بھی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کی۔ صورتحال سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شرپسند عناصر دوبارہ سے سرگرم ہو رہے ہیں۔ اداریے کے اختتام میں تحریر کیا گیا ہے کہ قبائلی علاقوں میں موجودہ صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے اور اس سے غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر امن و امان قائم کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اور ناظرین، یہی آج کا ہمارا جائزہ اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔
منتہا آپ کا۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا جاتا ہے بین الاقوامی میڈیا کے کارٹونوں کا، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔